بسم اللہ الرحمن الرحیم. احیاء ملٹی میڈیا کی پیشکش. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے www.ahya.org.
ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم.
للميلاد قريش ميلادهم لحنة الشفاء والخير، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. قابل قدر بزرگو اور بھائیو، یہ چھوٹا بھی دی گئی ہے جس میں اس نشست کا موضوع دیا گیا ہے، اسلام کا فلسفہ امن. اس موضوع کے بارے میں چند قواعد پیش کرنے کی کوشش کروں گا. دین اسلام نے امن اور سکون کی زندگی انسان کا حق قرار دیا ہے کہ امن سے رہنا اور سکون اور سلامتی کی زندگی بسر کرنا، یہ عالم انسانیت کا حق ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو حکومت کے فریضہ عطا فرمایا ہے، ان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس امن سکون اور سلامتی کی زندگی انہیں دے، ان کو مہیا کرے، اس کے مواقع ان کو مہیا کرے. اللہ تعالیٰ نے وہ اصول ہمیں عطا فرمائے، وہ قواعد ہمیں عطا فرمائے جن کی بنیاد پر امن قائم ہو سکتا ہے اور لوگوں کو سلامتی اور سکون جو ہے وہ مہیا ہو سکتی ہے. اس کے بغیر قیام امن کی کوئی کوشش نہ کارگر ہو سکتی ہے نہ کامیاب ہو سکتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی جو اساس ہے وہ دین اسلام، اسلام ایمان، اسلام سلامتی سے ہے، ایمان امن سے ہے. یہ سلامتی اور امن کی ضمانت جو ہے وہ دین اسلام ہے. صرف یہ کہ اسلام کے جو قوانین ہیں، جو احکام ہیں، انہیں نافذ کیا جائے، انہیں اپنایا جائے، ان پر عمل کیا جائے. دیکھیے، جب تک دین اسلام نہیں تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، اس وقت تک امن کی کوئی صورت نہیں تھی. انسان پریشان تھے، ایک مسلسل جنگ کی کیفیت تھی. کتابوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، ایک جنگ حرب المسروس کے نام سے، یہ جنگ 40 سال قائم رہی. 40 سال اس جنگ کا عرصہ، اور دو قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج دو قبیلوں کے درمیان 40 سال تک جنگ جو ہے جاری رہی. تو اس جنگ کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد یہ تھی کہ ایک قوم کے کھیت میں کسی کبوتری نے انڈے دے دیے، انہوں نے اس پر ایک چھوٹا سا چبوترا بنا دیا تاکہ یہ انڈے محفوظ رہیں اور کبوتری بچے پیدا کرنے پر اپنا یہ عمل یہاں آسانی سے کر سکے. اب دوسری قوم کے اونٹ وہاں سے گزرے اور ایک اونٹ کا پاؤں چبوترے پر آ گیا، وہ انڈے ٹوٹ گئے.
ان کی غیرت جاگ تھی, کبوتری کے انڈے تھے ان کی غیرت جاگ تھی, اور انہوں نے اس قوم کے بندے کو مار دی, انہوں نے انتقاماً دو کو مار دی, انہوں نے انتقاماً تین کو مار دی. اب یہ جنگ بڑھتی گئی بڑھتی گئی, حتیٰ کہ 40 سال تک یہ جنگ جو ہے جاری ہوئی. یہ سب کیا ہے؟ یہ دین اسلام کے نہ ہونے کی بنا پر, ان کے ہاتھ میں کوئی ضابطہ نہیں تھا, کوئی نظام نہیں تھا جو نظام ان کی اصلاح کر سکے اور جو نظام ان کو امن اور سکون مہیا کر سکے. بس ہر ایک کے گھر کا قانون تھا, اپنا قانون, جو طاقتور تھا وہ کمزور کو اپنا غلام اور زیر دست بنا کر رکھتا تھا, اور اس عجیب ظلم و تشدد کا دور تھا. امن نام کی کوئی چیز نہیں, قافلے غیر محفوظ تھے, لوٹنے والے بڑے بڑے ماہر جن کو قافلوں کی بو محسوس ہو جاتی, سینکڑوں میل دور قافلہ. بعد ایسے بھی نامی گرامی شاہسوار گزرے ہیں جو زمین پر اپنے کان ٹیک کے اور 200 میل کی دوری پر قافلے کی آمد کو محسوس کر لیتے, چنانچہ اپنے غنڈوں کو جمع کرتے اور راستہ روکتے اور قافلے کو لوٹ لیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر دی کہ ایک وقت آئے گا کہ ایک نبی بھبی زیورات سے مزین عورت اپنے گھر سے نکلے گی, اکیلی مکہ مکرمہ آئے گی اور اسے اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا. ابھی ابن حاتم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان میں نے سنا تو میں شک میں پڑ گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, اکیلی عورت اور زیورات سے مرصع جس مقام سے نکلے گی اور مکہ مکرمہ پہنچے گی, اس راستے میں میری قوم کا گزر ہوتا ہے, اس وقت میری قوم کے جوان کہاں ہوں گے, وہ عورت صحیح سلامت کیسے نکلے گی اور کیسے پہنچے گی؟ کیونکہ لوگوں کو یقین نہیں آ رہا. لیکن ابھی ابن حاتم فرماتے ہیں کہ یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک عورت زیورات کے آراستہ اپنے گھر سے نکلی اور مکہ مکرمہ پہنچ گئی, نہ کسی ڈاکو کا خوف, نہ کسی چور کا خوف, نہ کسی لٹیرے کا خوف, اور بالکل صحیح اور سلامتی کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس لوٹ گئی. یہ نتیجہ اسلامی تعلیمات کا ہے. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, یاد کرو اس دور کو جب تم دشمن تھے, تمہاری عداوتیں بڑی مشہور تھی, اور اللہ رب العزت نے جو ضابطہ تمہیں عطا فرمایا وہ ضابطہ تمہارے دلوں میں الفت اور محبت کا سبب بن گیا, اختلافات دور ہو گئے, دشمنیاں ختم ہو گئی. اس کا معنی یہ ہے کہ اسلام نے یہ تبدیلی پیدا کی, اور اسلام ہی مباحث دین ہے جو امن اور سلامتی کے قواعد اور امن اور سلامتی کا نظام مہیا کرتا ہے. جہاں اسلام نہیں ہے وہاں امن نام کی کوئی چیز نہیں. یہ بڑی بڑی ترقی یافتہ قومیں آپ ان کی تاریخ پڑھ کر دیکھیں, امریکہ میں صرف 45 منٹ کے لیے ایک دفعہ بجلی غائب ہوگی. اتنا مہذب ملک, ترقی یافتہ, کہاں کہاں تک اس کی رسائی ہے, لیکن اس 45 منٹ کے اندر اندر کتنے گھروں میں ڈاکے پڑے, کتنی عزتیں جو ہیں وہ پامال کی گئی, اور کتنی بربادیاں جو ہیں وہ سننے اور پڑھنے میں آئیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے. انہیں ہزاروں کی تعداد میں ڈاکے پڑے ان 45 منٹ کے اندر میں. اس لیے کوئی نظام نہیں, کوئی دین نہیں جو امن اور سلامتی کو مہیا کر سکے اور امن اور سلامتی کے قواعد جو ہے وہ فراہم کر سکے. یہ دین اسلام نے, جب دین اسلام نے امن کی اساس کیا ہے, کیا بنیاد ہے, کیا نظام اللہ نے عطا فرمایا, یہ قرآن حکیم کی چھوٹی سی صورت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کے مضمون پر آپ غور کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. اللہ تعالیٰ نے قریش کے دو سفروں کا ذکر کیا کہ قریش کے دو سفر, ایک گرمیوں کا ایک سردیوں کا, گرمیوں کا سفر ملک شام کی طرف اور سردیوں کا سفر ملک یمن کی طرف. یہ دو ان کے تجارتی سفر ہوتے تھے, یہ دو ان کے تجارتی سفر مکہ سے اپنا سامان سمیٹتے اور جموں اور شام کی طرف نکل جاتے ہیں. وہاں اس سامان کو بیچ کے اور وہاں کے سامان کو اپنے شہر میں لے کر آ جاتے ہیں. ایکسپورٹ امپورٹ ان کی تجارت, ان کا کاروبار. اللہ تعالیٰ نے ان دو سفروں کا ذکر کیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایک وہ وقت تھا جب یہ دو سفر کرتے تھے اور ان کو اپنی حفاظت کے بڑے انتظامات کرنے پڑتے, لیکن پھر بھی لٹ جاتے, صاف سے لٹ جاتے, اور بڑے بڑے ڈاکو ان کا راستہ روک لیتے اور انہیں تکلیف پہنچاتے, ان کو ایذا پہنچاتے, ان کا مال لوٹتے. انہیں امن اور سلامتی نام کی کوئی چیز نہیں. اللہ پاک نے فرمایا کہ امن اور سلامتی کی بنیاد کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, کہ اس گھر کے رب کی عبادت کرو, اس گھر کے ساتھ تعلق قائم کر دو, اس گھر کے جو رب ہے, جو مالک ہے, اس کے ساتھ تعلق جوڑ دو. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, وہ ذات کیا ہے کہ جب تمہیں بھوک لگتی ہے کھانا مہیا کر دیتا, اور جب تم بے خوف ہوتے ہو تو وہ تم کو امن عطا فرما دیتے. لیکن اس کھانے کی اور امن کی بنیاد کیا ہے؟ ہم یا بدو رب حاضر بھائی, اس گھر کے رب کی عبادت اور اللہ کی توحید. یہ اللہ کی توحید کو تم سمجھو, اس کو قبول کرو, اس کو اپناؤ. یہ ایک بنیاد ہے امن اور سلامتی کے قیام کی. اگر توحید میں خلل آتا گیا اور توحید پر تمہاری گرفت کمزور پڑتی گئی تو امن سلامتی تم کو نہیں مل سکتی, تم بے خوف زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیشہ خوف میں رہو گے, دکھوں اور پریشانیوں میں گھرے رہو گے. امن اور سلامتی کی واحد اساس جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ. کیوں؟ اس لیے کہ امن ہو یا خوف ہو, یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں, یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان دونوں چیزوں کے تو سب سے بات ہے. اگر لوگوں کے اعمال ایسے ہوں کہ اللہ ان کو امن عطا فرمائے تو اللہ ان کو امن عطا فرما دیتا ہے, اور اگر اعمال ایسے ہوں کہ اللہ ان کو خوف میں اور مختلف مصائب میں اور مشاکل میں مبتلا کر دے تو اللہ رب العزت محض ان کے اعمال کی بنا پر ان کو مشاکل میں مبتلا کر دے. اسباب مختلف ہیں لیکن دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں. چنانچہ جیسا کہ شروع میں عرض کیا کہ امن اور سلامتی ہمارا حق ہے, اللہ رب العزت ہمارے اس حق کی حفاظت فرمائے گا, لیکن کب؟ جب ہم اللہ کے حق کی حفاظت کریں گے. یہ ہے توازن. صحیح بخاری کی حدیث ہے, معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ تم تو رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے سواری پر سوار تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد تو ما حق العباد علی اللہ, کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی کہ اللہ رسول اعلم, کہ اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ, بلا اس لیے بھی صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں, اور عبادت ایسی ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مقرر نہ کریں. وحدہ لا شریک لہ, اس کو اکیلا جانے ذات میں, صفات میں, الوہیت میں, ربوبیت میں, وہ یکتا ہے, کوئی اس کا شریک نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بندوں پر واحد حق ہے کہ بندے اس حق کی تکمیل کریں. اور فرمایا کہ اس کے بعد اللہ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس بندے کو کبھی عذاب نہ دے, کبھی عذاب نہ دے. یہ آخرت کے تحفظ کی ضمانت بن گئی. یہ دنیا کے دکھوں سے کہیں بڑے آخرت کے دکھ ہیں. دنیا کی پریشانیاں برداشت ہو سکتی ہیں لیکن آخرت کی پریشانیاں برداشت نہیں ہو سکتی, آخرت کا عذاب برداشت نہیں ہو سکتی. جو قیامت کا سب سے ہلکا عذاب ہے اسے سب سے بھاری سمجھا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ احمن اہل النار عذابا من یوضع فی قدمیہ احمصان, کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ملے گا جس کے پاؤں کے نیچے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کے دو جوتے رکھ دیں گے، باقی پورا بدن محفوظ ہے، صرف پاؤں کے نیچے دو جوتے جہنم کی آگ کے رکھیں گے، قسم سے ہمتا آتا اور خدا کے جو ہلو جہما دماغ، تو اس شخص کا دماغ جو ہے اس آگ سے ایسے کھولے گا جیسے چوہے پر ہنڈیا کا پانی کھولے، یہ سب سے ہلکا آتا ہے، اور فرمایا کہ وہ یہ ظلم بن ہو سب تو آگے نارے آزاد، اور وہ شخص یہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے سخت عذاب ہو حالانکہ وہ سب سے ہلکا عذاب. اللہ پاک یہاں کیا فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حق کی حفاظت کرے گا، یہ دنیا کی تکلیفیں تو معمولی تکلیف ہیں، یہ دنیا کی پریشانی ہے، یہ دنیا کی جو خوف ہے اور دنیا کے دکھ ہیں، دنیا کے مصائب ہیں، یہ قتل و غارت گری ہے، یہ چوری ہے، ڈاکے ہیں، یہ سب کی سب معمولی تکلیفیں ہیں، قابل برداشت ہیں. تم اللہ کے حق کے توحید کی حفاظت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا یہ حق سمجھے گا اور تمہیں عطا فرمائے گا کہ تم کو قیامت کی تکلیفوں سے اور جہنم کے عذاب سے محفوظ کرے. جو شخص اس حق کی، جو ذات اس حق کی حفاظت پر آخرت کی تکلیفیں ٹال سکتا ہے، وہ دنیا کی تکلیفیں بھی ٹال سکتا ہے. یہ ہے حقوق کی تقسیم. تم اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرو، اللہ رب العزت تمہارے حق کی حفاظت کرے گا. اللہ کا حق توحید کا ہے اور تمہارا حق امن کا، سلامتی کا اور کھانے کا ہے. الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. تو انسان بے خوف زندگی گزارے اور انسان بھوکا پیاسا نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو آسودگی عطا فرمائے. یہ دونوں چیزیں مل سکتی، اللہ عطا فرمائے. تو اللہ تعالیٰ کے حق کو سمجھنے کی کوشش تو کرو. تم تو انسان ہو، اشرف المخلوقات ہو. ایک چونٹی پر یہ پریشانی آئی، تو چونٹی نے اللہ کو پکارا. سلیمان علیہ السلام کے دور کا واقعہ. سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی حکومت کے مالک، انسانوں پر ان کی حکومت، جنوں پر، پرندوں پر، درندوں پر، ایسی حکومت نہ کسی کو ملی اور نہ قیامت تک ملے گی. اتنی بڑی حکومت برباد ہونے والی، نہ پانی آسمان سے برس رہا ہے نہ زمین سے نکل رہا ہے، بربادی کے دھانے پر کھڑی ہے یہ حکومت. اور سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کر نکلے بارش کی دعا کرنے کے لیے، کیونکہ بارش کی دعا کا فائدہ یہ ہے کہ انتہائی متواضع بن کر، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر اور بستیوں سے نکل کر، شہروں سے نکل کر، گھروں سے نکل کر جنگل کا رخ کیا جائے اور وہاں جا کر اللہ کے سامنے گڑگڑایا جائے، رویا جائے، تضرعوں کا اظہار کیا جائے. سلیمان علیہ السلام بھی نکلے، لشکر ساتھ ہے، جس مقام پر دعا کرنی تھی وہاں پہنچ گئے. ایک عجیب مندر دیکھا، فرعون نملۃ، ایک چونٹی کو دیکھا، مستلقیت اللہ بہ رہا، جو اپنی پشت کے بل دیتی ہوئی، راس آدم کے پاس قوائم ہے، اس کا چہرہ آسمان کی طرف اور اس کی جو ٹانگیں اور اس کے پاؤں ہیں، اس کے ہاتھ ہیں، یہ آسمان کی طرف اٹھے ہوئے، پشت کے بل لیٹی ہوئی ہے، چہرہ آسمان کی طرف ہے اور یہ ٹانگیں آسمان کی طرف ہے، ہاتھ آسمان کی طرف ہے اور زبان پر یہ الفاظ ہے، اللہم انا خلق من خلقک وغیث بنا غدر الفقیات. یا اللہ ہم تیری مخلوق ہے، تو نے ہمیں پیدا کیا. چونٹی کا عقیدہ، ان چونٹی کس عقیدے کا اظہار کر رہی؟ نمبر ایک یہ کہ مشکل آئے گی تو اللہ کو پکارنی، اور کسی کو نہیں، کسی کو نہیں، وہ دعا کے قابل، دعا کے لائق ہوئی، اسی کو پکارنی. دوسرا عقیدہ یہ کہ اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا. اس کائنات میں جو کچھ ہے اللہ نے پیدا کیا. چونٹی نے بھی یہی کہا، بڑا ہی تھا میرا غلط شکریات، اے اللہ ہمیں پانی چاہیے، وہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو ہم پیاس سے مر رہی ہیں، یہ پانی ہمارا حق ہے اور تجھ سے ہم مانگ رہے ہیں، تیرے غیر کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے. اب کتنی بڑی مشکل ہے، کتنی بڑی حکومت تباہی اور بربادی کے دھانے پر. سلیمان علیہ صلوۃ السلام نے لشکر سے کہا کہ ارجعوا، لوٹ چلو، واپس چل کر. لوگوں نے بھائی دعا مانگنی تھی، فرمایا کہ فقط سخی تم بدعوت غیرکم، تم سے پہلے ایک چھوٹی سی مخلوق دعا کر چکی ہے اور اللہ قبول کر چکے، اب دعا کی ضرورت نہیں رہی. ایک چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ایک چونٹی تم سے پہلے دعا کر چکی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر لی. ایک چونٹی کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی حکومت کو برباد ہونے سے بچا لیا, جنوں کو, انسانوں کو, پرندوں کو, درندوں کو, زمین پر رہنے والے کیڑوں کو, مویشیوں کو, سب کو برباد ہونے سے بچا لیا ایک چونٹی کی دعا سے. یہ ہے توحید کی طاقت, جو اللہ کا حق, اس حق کے تم محافظ بن جاؤ, اس حق کے رکھوالے بن جاؤ, اللہ رب العزت تمہارے حقوق کی حفاظت کرے. اللہ کے پیغمبر نے ایک دفعہ عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا کہ احفظ اللہ یا خمس, احفظ اللہ تجد ہو چکا, اے عبداللہ اعلمك کلمات تنفعك, میں تمہیں کچھ باتیں بتاتا ہوں, ان باتوں کا تمہیں فائدہ ہوگا, تمہیں پلے سے باندھ لے. پہلی بات یہ کہ احفظ اللہ یا خمس, تم اللہ کے حقوق اور اللہ کی حدود سے محافظ بن جاؤ, اللہ رب العزت تمہاری حفاظت کرے گا, بالکل بے خوف ہو جائے. یہ نیکی اور تقوی اور عبادت کی زندگی, یہ امن کی ضمانت ہے, دکھوں کا مداوا ہے. اللہ کی جو حق کے توحید ہے اس کے تم حاصل بن جاؤ, اللہ رب العزت تمہیں امن بھی عطا فرمائے گا, سماج بھی عطا فرمائے گا, آسودگی عطا فرمائے گا, تمہارے حقوق کی حفاظت کرے گا, تمہارے مال کی حفاظت, تمہارے مویشیوں کی حفاظت, تمہاری اولاد کی حفاظت, تمہاری حفاظت. شرط یہ کہ تم اللہ کے حق کے توحید کہ نگہداشت بن جائے, نگہبان بن جائے, اس کی حفاظت کرو. نیکی اور تقویٰ کی زندگی, رسول کی اطاعت میں گزاری ہوئی زندگی, یہ جو ہے یہ امن کو یقینی بناتی, سلامتی کو یقینی بناتی, دکھ اور مصیبت سے ختم ہو جاتی. آپ کتب حدیث میں, خود قرآن پاک میں کئی مقام پر اس کے شواہد آپ دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ نے مثالیں دینے کو سمجھایا, موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ ہے, اس واقعے کی ایک شک کیا ہے, جب موسیٰ اور خضر دونوں جا رہے تھے تو بھوک سے نڈال